سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر دین ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے، ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی طور پہ اس نے جواب دے ہونا ہے، اصلاً فرض سے مخاطب ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی پیغمبر آئے تو سب سے پہلے جو ان کی مخالفت ہے وہ زعماء قوم نے، وہ لیڈرشپ نے، وہ حکمرانوں نے کی، تو اس سے ایک عقلی لازمہ یہ سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر آئے تھے تو ان حکمرانوں کو، ان لیڈروں کو، ان ارباب حل و عقد کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو اب ہمارے اوپر ایک طریقے کا پورا نظام آئے گا اور ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکال لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اسلام تو باقاعدہ ایک منظم نظام لے کر آیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسلام جب آیا فرد سے متعلق تھا تو لیڈرشپ کیوں متاثر ہوئی؟
اسلام ایک پورا نظام فکر ہے. جب ایک پورا نظام فکر ہے تو جو بھی لوگ معاشرے کے اندر قیادت کے منصب پر فائز ہوں گے ان پر پوری طرح اثر انداز ہوگا. وہ اگر قیادت کر رہے ہیں تو قیادت کس اصول پر کر رہے ہیں؟ یعنی اس میں کچھ عقائد ہوں گے جن کی وہ نگہبانی کر رہے ہوں گے، کچھ اعمال ہوں گے جن کو وہ لوگوں میں رائج دیکھنا چاہتے ہوں گے. تو اگر ان میں سے ایک ایک چیز کو یہ مذہب یا اسلام یا پیغمبر آ کے ہدف تنقید بنائیں گے اور لوگ ان کے نیچے سے ان کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے تو قیادت کا سارا کسر ہی گر جائے گا. تو قیادت صرف یہی نہیں ہوتا کہ سیاسی ہوتی ہے، قیادت فکری ہوتی ہے. آپ کے معاشرے کے اندر دانشور ہے، مذہبی پیشوا ہے، سیاسی رہنما ہے، یہ قیادت کر رہے ہوتے ہیں. تو قیادت کچھ افکار پر، کوئی آدرش سامنے رکھ کے، کسی نسب العین کے حصول کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، کسی سوسائٹی کی کچھ اقدار ہوتی ہیں جن کی حفاظت کے لیے قیادت پیدا ہوتی ہے. تو مذہب یا مذہبی تعلیمات اگر ان کو ہدف تنقید بنائیں گی تو رد عمل ہوگا. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک دنیا میں شرک کو یہ حیثیت حاصل رہی ہے. شرک لوگوں کے لیے تہذیب رہا ہے، مذہب رہا ہے، اس کی بنیاد پر حکمران اپنا جواز پیدا کرتے رہے ہیں. تو جب آپ شرک کو موضوع بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اصل چیز توحید ہے، اس کائنات کا خالق تو تنہا خالق ہے، تو اس کے اثرات ان تصورات پر پڑیں گے جن پر قیادت کھڑی ہے، اس معاشرے پر پڑیں گے جو پورا شیرازہ بندی کا عمل کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑے پیمانے کا رد عمل ہے جو ناگزیر طور پر ہوگا. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آ کے کوئی ان کی قیادت کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری جگہ ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ رد عمل میں جائیں گے. قیادت کو چیلنج کرنے کا ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جگہ چھوڑو، میں تمہاری جگہ آ رہا ہوں. اور اس سے زیادہ گہرا، اس سے زیادہ بصیرت پر مبنی پہلو یہ ہے کہ وہ جن تصورات، جن عقائد، جس ثقافت، جس تہذیب پر اپنی قیادت قائم کر کے کھڑا ہے، آپ اس کو تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا ہے. یعنی اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، جس وقت مذہبی معاملات میں آپ کوئی رائے دیتے ہیں یا سیاسی معاملات میں کوئی رائے دیتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ رائے تو مؤثر ہونا شروع ہو گئی، لوگ اس کو ماننے لگ گئے، ہمارے اپنے پیروکار سوالات کرنے لگ گئے، تو اس میں کس کی قیادت چیلنج ہو رہی ہوتی ہے جو اتنا شدید رد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، مورچے بن جاتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، علمی اور فکری لحاظ سے گفتگووں کے بجائے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا دیا جاتا ہے. کیوں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ کسی نے کسی کی کرسی چھین لی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دائرہ اثر چھینا جا رہا ہے. تو یہ ساری قیادت اصل میں آپ کے دائرہ اثر پر قائم ہوتی ہے. قیادت کریں گے کس کی؟ لوگوں کی کرنی ہے نا. تو اگر معلوم ہو کہ نیچے سے یہ آج بلال گئے، آج اب مار گئے، آج عمر گئے، آج ابو بکر گئے، تو پھر کون ہے جس کی قیادت کرنی ہے آپ کو؟ تو اس کا تو لازمی نتیجہ نہیں. اور یہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ جو دعوت پیش کی گئی ہے اس سے یہ متاثر ہو رہے ہیں. تو در حقیقت پیغمبر کے آنے کے بعد یا کسی مسئلے کے کھڑے ہونے کے بعد قیادت کے معیارات ہی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا خطرہ پھر وہ قیادت ہی محسوس کرتی ہے. وہ دانشور ہوں تو وہ اپنی دانش کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں، وہ سیاستدان ہوں تو اپنی سیاست کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں. یعنی انہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ہمیں چیلنج کریں نہ کریں، جب لوگ ہی نیچے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں تو کل معلوم نہیں ان کی قیادت کرنے کے لیے کون آگے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ خطرہ ہے جو سامنے آتا ہے، اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. اور کوئی پیغمبر آ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ ہم انقلاب برپا کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں.
ٹھیک، ہم سے یہ نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح فرمایا. لیکن پھر کیا اس کا ایک لازمی تقاضا یہ نہیں نکلتا کہ وہ حکمران اگر چاہتے نہیں ہیں کہ اسلام کی یہ تبدیلی آئے اور ان کے لیے خطرہ بنتی ہے، تو پھر منطقی لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، پھر اسلام جہاں آئے گا وہ پھر حکومت کی سطح تک جائے گا، تخت تک جائے گا، اس لیے کہ جو موجود ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور پھر مسلمانوں کو تخت تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اس کو اس جمعیت کے ساتھ مضبوط اور محکم کرے.
ہر نظریہ یہی کرے گا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظریہ بنیاد سے لے کر فروع تک لوگوں کو مخاطب کر رہا ہو، وہ لوگوں کی اصلاح چاہتا ہو، وہ ان کے فکر کی اصلاح چاہتا ہو، ان کے عمل کی اصلاح چاہتا ہو، اور اس کا دائرہ اصلاح سیاست بھی ہو، معیشت بھی ہو، معاشرت بھی ہو، حدود بھی ہوں، تعزیرات بھی ہوں، دعوت بھی ہو، ہر چیز پر وہ اثر انداز ہو رہا ہو، تو وہ اثرات جس وقت لوگوں کے ہاں جائیں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے افکار، خیالات، ان کے کام کرنے کے طریقے تبدیل ہوں گے. جب یہ چیزیں تبدیل ہوں گی تو تبدیل ہونے کا عمل اس قیادت کو بھی غیر مؤثر کر دے گا جو اس سے پہلے کسی اور آدرش کی قیادت تھی، کسی اور نسب العین کی قیادت تھی. تو یہ خطرہ تو ہر نظریے سے ہوتا ہے، یہ اسلام سے بھی ہوگا. اسلام بھی اصل میں زندگی کے ہر معاملے کو خطاب کرتا ہے نا، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر کوئی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگائیں تب خطرہ ہوگا. خطرہ فکر سے ہوتا ہے، اور فکر کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کے ذہنوں کی تسخیر کرنا شروع کر دیتی ہے. لوگوں کے ذہنوں کی تسخیر ہوتی ہے تو وہ اپنی قیادت کے معاملے میں، جو پہلے سے قیادت ہوتی ہے، وہ مذہبی قیادت ہے تو خطرہ لاحق ہو گیا. وہ دانشور ہے تو معلوم ہوا کیسی بے دانشی کی باتیں کر رہے تھے، اور اگر وہ سیاست دان ہے تو کس کے اوپر سیاست کریں گے؟ ظاہر ہے کسی فکر پر کھڑے ہوں گے، کوئی لوگوں کو اپنا نسب العین دیں گے. اگر اس پر کوئی نظری اگر اثر انداز ہو رہا ہے تو وہ قیادت بھی اسی طریقے سے تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن یہ ایک فکری تبدیلی ہوتی ہے جس سے لوگ نتیجے کے لحاظ سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس پہ براہ راست کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ٹھیک، اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا منفی پہلو کہ وہاں پر قیادت خطرہ محسوس کرتی ہے، لیکن اگر قیادت قبول کر لے تب بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس نظریے کے فروغ کا باعث بنتی ہے. سیدنا مسیح کے معاملے میں چند حواری تھے جب آپ رخصت ہوئے، لیکن جب قیادت نے، ایک ملک کی سلطنت نے، حکومت نے، حکمرانوں نے اس کو قبول کر لیا تو عالمی سطح کا اس کو شیوع مل گیا.
اس میں کیا شک ہے؟ یعنی جتنے لوگ بھی مؤثر لوگ ہوں گے، اصل چیز یہ ہے کہ کون آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے. خدا کی دنیا میں سارے لوگ یکساں صلاحیت کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے بارے میں دعا کی، بلکہ ابو جہل کے بارے میں بھی دعا کی، یہی کہا نا کہ ان میں سے کوئی ایک مل جائے جی. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہ شخصیات ہیں. تو صلاحیت کیا ہے؟ دائرہ اثر کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی نظریے کو یا کسی فکر کو یا کسی مذہبی قوت کو سہارا دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح اگر فرض کیجئے کہ قدیم زمانے کا کوئی فاتح کھڑا ہو گیا ہے، کوئی بڑا حکمران کھڑا ہو گیا ہے، تو اس کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوں گے. میں تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت سیاست پر اثرات ہوتے ہیں تو وہ اثرات نتیجے کے طور پر بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کنورٹ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. میں نے اس کی مثال دی تھی کہ دیکھیے کہ عرب تاجر ملایا گئے قدیم زمانے میں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر وہ جاتے اور جا کر بازاروں میں کام کرتے تو سکتے دو لوگ مسلمان ہوتے، دس ہوتے، بیس ہوتے، اور کئی صدیوں میں تبدیلی آتی. انہوں نے جا کے دعوت پیش کی تو ملاکا کے سلطان مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد اگلے چند مہینوں ہی میں پوری قوم کے اندر دین پھیل گیا. اسی طرح مسلمانوں نے کسرا کی سلطنت ختم کر دی، کیسر کی سلطنت ختم کر دی، اور ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، بہت بڑی سلطنت جو تین براعظموں تک چند ہی سال میں پھیل گئی. اس کے سیاسی اثرات ہوئے اور لوگوں نے بڑے پیمانے پہ قبول. اس وقت جو تہذیب دنیا پر غلبہ پائے ہوئے ہے، وہ تہذیب کیا آپ کے خیال میں صرف اپنے فکر کی بنیاد پر پینیٹریشن کرتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو سیاسی قوت بھی حاصل ہے، اور قوت ایک ایسی چیز ہے، قوت، سرمایہ، یہ جب کسی بھی فکر کی پشت پر آ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر بڑے پیمانے پر اس کے لیے قبولیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایک سائنسی چیز ہے جس کا جب چاہیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے.